خوشنودی ہے امام زمانہ باواز بلند صلوات
فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام بسم اللہ الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قلائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام سامعین گرامی قدر حاضرین ذیب الاحترام محرم الحرام سن 1440 سن ہجرت رویت ہلال کے اعتبار سے بعض علاقوں میں آج عاشور ہے، اختلاف فتاوی کے اعتبار سے آج بعض صاحبان ایمان کے لیے یہاں بھی روزے عاشور ہے. اور یہاں کے اپنی رویت کے اعتبار سے آج محرم کی 9 تاریخ، آج کے دن کے لیے مخصوص نام روایات نے بفرمان امام صادق علیہ السلام دی. عربی میں اگر ملاحظہ کیجئے تو دنوں کے اعتبار سے، تاریخوں کے اعتبار سے نام رکھے جاتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، ایسے 9 تاریخ اور 10 تاریخ. عربی اعتبار سے 9 تاریخ کا نام ہے الیوم التاسع، 9واں دن یا 9 تاریخ. اور اسی کو ایک مخصوص الفاظ میں امام نے بیان کیا، روزے تاسوعا. التاسع سے نکلا ہوا لفظ ہے یا 90 سے نکلا ہوا لفظ، جیسے لفظ عاشور اصلاً عشرتن سے، 10 کو عشرہ کہتے ہیں، اس سے لفظ عاشور ماخوذ ہے. تو چاہے روایت ہو نہ ہو، لیکن آپ کسی بھی مہینے میں 9 تاریخ کو آپ تاسوعا کہہ سکتے ہیں. ہر مہینے میں 10 تاریخ کو آپ عاشورا کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً ایک معروف ہو گیا کہ تاسوعا 9 محرم ہے اور عاشورا 10 محرم ہے. اور یہ الفاظ میرے اور آپ کے نہیں ہیں، یہ معصوم کے جملے ہیں. تو لغت کے اعتبار سے تاسوعا کا مطلب ہے 9واں دن، اور امام کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دن لشکر یزید اپنی کثرت پر اطمینان کا اظہار کر رہا تھا، اور امام کی غربت کا عالم یہ تھا کہ اب کوئی امام کی امداد کے لیے 9 محرم نہیں آ سکتا تھا باہر سے. لشکر یزید سے نکل کے آنے والے الگ لوگ ہیں، لیکن اس طرح سے پورا علاقہ پیک کر دیا گیا تھا کہ آپ اپنے الفاظ میں کہیں کوئی پرندہ بھی اب پر نہیں مار سکتا تھا کہ کربلا میں داخل ہو جائے. اس لیے امام نے اس دن کو روز تاسوعا کے نام سے یاد. یہ ٹھیک ہے، شب عاشور میں 32 افراد لشکر یزید سے نکل کر امام کی خدمت میں آئے. صرف ایک ہور نہیں، ہور کا بیٹا نہیں، صرف بھائی اور غلام نہیں، وہ تو عاشور کا واقعہ ہے. شب عاشور بعض مقاتل کے اعتبار سے 32 افراد وہ تھے جو صرف سرکار سید الشہداء کی تلاوت قرآن کا حسن دیکھ کر چلے آئے. تو امام علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے تاسوعا کا مطلب باہر سے اب امداد آنے کا امکان ختم ہو گیا. اور اپنے عنوان پر آج گفتگو سمیٹنے سے پہلے ایک جملہ اور، عاشور عاشور نہ ہوتی، 10 محرم کی جنگ 10 محرم کو نہ ہوتی، 9 محرم کو ہو جاتی، اگر سرکار سید الشہداء حضرت عباس کے ذریعے سے ایک رات کے لیے عبادت کا وقفہ نہ طلب کرتے. تو اگر آپ غور کیجئے تو آج رویت کے لحاظ سے عاشور کہیں یا نہ کہیں، لیکن آج جنگ ہو جاتی اور آج ہی امام کے اقربا شہید ہو جاتے. ایک رات کی مہلت کا عنوان کیا تھا؟ ہزار ہا مرتبہ آپ نے سماعت کیا، ایک ہی عنوان تھا بس، نہ کسی قیامت کا انتظار کہیے، یہ سب تعبیلات ہیں. بہت سارے عناصر جمع ہو سکتے ہیں ایک بات کے اندر، صرف ایک ہی عنوان تھا. امام نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا تھا، بھیا ایک رات ہم چاہتے ہیں ذکر خدا میں بسر کر، جبکہ امام کی ہر رات ذکر خدا میں بسر ہوتی تھی. وہ کون سی رات تھی جو حسین کی رات ہو اور ذکر خدا نہ ہو؟ وہ کون سا دن تھا کہ حسین کا دن ہو اور یاد خدا نہ ہو؟ لیکن شاید ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت تک لوگ پہچان لیں کہ ایک رات شب عاشور حسین نے کربلا میں کیسے گزار. یہاں تک کہ روایت کا جملہ ہے، امام علیہ السلام کے اصحاب کے خیموں سے بھی اتنا زیادہ تسبیح و تحلیل پروردگار کی آوازیں آتی تھیں اور اس طرح سے وہ ذکر خدا کر رہے تھے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ہو. تو اس سے مجھے اور آپ کو ایک پیغام کیا ملا؟ شاید آپ کو یاد ہو میں نے آپ کی خدمت میں پہلی محرم کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام کے جملات کو ادا کیا تھا. کہ امام علیہ السلام نے ریان ابن شبیب سے ایک طویل روایت کے جملات میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے شبیب کے بیٹے، اگر کبھی تو یہ چاہے کہ تجھے وہ ثواب ملے جو میرے جد سرکار سید الشہداء کے ساتھ دینے والے انصار کو ملا ہے، تو تجھے چاہیے جب بھی کبھی ان کو یاد کرے تو ایک جملہ زبان سے ادا کرنا، فیا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما. عام طور پر آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ معکم کہتے ہیں کیونکہ آپ مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں، تو معکم اس وقت پڑھا جائے گا جب کہ آپ مخاطب ہوں، اور جب مخاطب نہ ہوں تو پھر آپ ضمیر غائب استعمال کریں گے، معہم، جیسے کہ امام نے تعلیم فرمایا، فیا لیتنی کنتم معہم فافوز فوزا عظیما. کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، مجھے بتائیں ایمانداری کے ساتھ، اگر میں اور آپ ان کے ساتھ ہوتے تو شب عاشور کیسے گزارتے؟ جواب کیا ہوگا؟ جواب یہی ہوگا نا کہ جیسے انہوں نے گزاری ایسی گزار. تو اگر آج وہ نہیں ہیں اور ہم ان کی محبت میں، تو کم از کم شب عاشور کو سمجھنے کے لیے جملہ تاریخ میں محفوظ تو ہو گیا. اب ٹھیک ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ ہے، ہر ایک عزاداری اپنے مزاج کے لحاظ سے منا رہا ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن یا تو یہ کہیے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم کچھ اور کر رہے ہوتے، اور یہ ممکن نہیں. ہم کربلا میں ہوتے، اصلاً جملہ کے فیا لیتنی کنتو، کاش کے میں ہوتا ان کے ساتھ، معہم ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہونے میں ہوا کیا ہے؟ کیا وہ بھی کامیاب ہوئے اور میں بھی کامیاب ہوں؟ صلوات پڑھیں محمد والے. اب آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارا پورا عنوان سمیٹتے ہوئے آج صرف ان دو مقامات سے آیات کا ترجمہ اور قرآن اور عطرت کے اعتبار سے آخری جملے. ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا 29 ذیلحج سے, اور دو مقامات سے میں نے آیات کا انتخاب کیا تھا قرآن اور عطرت کے موضوع پر. ان میں سے ایک مقام سورہ مبارکہ واقعہ, اور سورہ واقعہ کی آیات تھی آیت نمبر 75 سے لے کر اور 5 آیات تک, اور سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 33. دونوں آیات کو ملانے کا مقصد تھا ایک, کہ خدا نے ایک سورہ واقعہ میں قسمیں کھا کر ایک ایسے قرآن کو بیان کیا تھا جس کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے. اور پھر آپ کی خدمت میں مسلسل ہم اس بات پر گفتگو کرتے رہے کہ یا تو قرآن خاموش ہو گیا, اس نے بتایا ہی نہیں کہ مطہرون کون ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نامکمل بات خدا کہے جس نے مکمل نظام حیات بنایا ہو. کتاب بھی آخری ہے, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی نہ کوئی زمیمہ آئے گا. آپ کو یاد ہے نا کبھی کبھی جب وہ اخبارات نکلتے تھے تو اخبارات کے بعد شام میں کوئی اچانک کوئی خبر آ گئی تو اس کے لیے باقاعدہ سپلیمنٹس اخبار نکلتے تھے جن کو اردو میں زمیمہ کہتے تھے. تو قرآن کے بعد کوئی زمیمہ نہیں آنے والا, تو جو خبر آئے گی اسی میں آئے گی اور آ چکی ہے. تو مطہرون تو خدا بتائے کہ لا یمسہو, ترجمہ کیا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم. خدا کہتا ہے ضرور, یہ لا لائی اضافی بیان کیا گیا, اقسم ضرور میں قسم کھاتا ہوں, کس کی, بمواقع النجوم ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی, وَإِنَّهُ لَقَسَمْ, اور یقیناً یہ قسم ہے, لو تعلمون, اگر تم سمجھو علم رکھو تو عظیم ہے. خدا قسم سمجھانے کے لیے بھی علم کی بات کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, اور بے شک یہ ایک ایسا قرآن ہے جو کریم ہے. کہاں پر ہے یہ قرآن؟ فی کتاب مکنون. اگر قرآن اور کتاب ایک ہی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے قرآن کتاب کے اندر ہو, جبکہ قرآن خود کتاب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون, اس کا مطلب کتاب کوئی اور شے ہے, قرآن کوئی اور شے, ورنہ یہ جملہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بہت کمزور ہو جائے گا. یہ قرآن کریم کس کے اندر؟ کتاب کے اندر. تو قرآن تو خود کتاب ہے, اس لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی. کتاب, اگر یہ کتاب ہے تو قرآن کیا ہے, اگر یہ قرآن ہے تو کتاب کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ, اس کا مطلب بہت سادہ لفظوں میں, شاید اس سے مراد کوئی کتاب وہ لی گئی ہو جس پر خدا نے قرآن کو رکھا ہو, غلاف کہیے, رحل کہیے, اس کا ظرف کہیے. مکنون, اور اسی ظرف کی صفت یہ کہ مکنون ہے. مکنون کسے کہتے ہیں؟ مسون. مسون مطلب محفوظ عن التحریف, اس میں کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہے, بہت محفوظ ہے. بعض علماء نے ترجمہ اس کا تفسیر کے انداز سے یوں کیا کہ اس سے مراد لوہے محفوظ ہے, انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی فی لوح محفوظ. اب جو لوح محفوظ میں ہے قرآن، لا یمسہو الا المطہرون، اسے تو کوئی مس کر سکتا ہی نہیں سوائے پاک اور پاکیزہ لوگوں کے. تو چلیے ہم بھی وضو کر کے آتے ہیں، شاید مس کر لیں. اگر وضو کر کے مس کرنا ممکن ہوتا تو خدا معلوم ہم سے پہلے کتنے با وضو گزر گئے، اور قرآن کے کسی ایک حرف کا مکمل حق ادا نہ کر سکے. کہ تم خود سے فیصلہ مت کرنا کہ متحرون کون ہیں، ہم بتائیں گے کہ کون متحر ہے. پروردگار تو نے قرآن کو، تو نے قرآن کو کریم بنایا، تو نے لوہے محفوظ کے اندر اس کو محفوظ کیا، تو نے متحرون کا لفظ استعمال کیا، تو ہی بتا دے پھر. کہ پھر آؤ سنو، انما یرید اللہ لیذہب انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خدا کا بڑا احسان ہے، واقعا ہم ایسے مکتب میں، ایسے مدرسے میں درس لیا کرتے ہیں جہاں دونوں موجود ہیں. وہ قرآن کریم کا عنوان بھی ہے اور عطرت اطہار بھی ہے. ورنہ بہت سے نادان دوستوں کے لیے کوئی ایک مدرسہ کھلا ہے تو ایک بند ہے. ہمارے پاس دونوں مدرسے، دو نہیں ایک بن کے کھلے ہوئے. کیا مزاج ہے، اتنا ہم مزاج ہیں کہ جب پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے، مولا بتائیے، مولا بتائیے، اگر کوئی ہمیں حدیث ملے یا قول معصوم اور بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال حدیث کی اپنی ایک تاریخ ہے، حدیث کی اپنی اقسام بھی ہیں. صرف حدیث کہہ کر انسان جان چھڑا لے یہ ممکن نہیں ہے. حدیث کی اقسام سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی. تو پوچھا امام سے، مولا کوئی طریقہ بتا دیجئے پرکھنے کا، چانچنے کا، چیک کرنے کا کہ صحیح ہے یا غلط. اب میرے اور آپ جیسے طالب علم کہاں جائیں گے متن اور سند کی بحث کرنے. امام نے اتنا آسان راستہ بتایا، اتنا اعتماد تھا ہر محمد کو ہر محمد پر، اور ہر محمد کے ہر قول محمد پر، کہ اگر تمہیں کوئی ہمارا قول حدیث کے نام سے ملے یا ہمارے قول کے نام سے ملے، اگر کوئی قول تمہیں ملے اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو ایک کام کرنا. مولا کیا کریں، کیا اسے قرآن سے ملا کر رکھنا، اگر قرآن کے ساتھ ساتھ دکھائی دے سمجھنا ہمارا ہی ہے، اور اگر قرآن سے اس کا اختلاف سمجھ میں آئے تو اس کو اٹھا کے دیوار پر دے کے مار دینا، سب کچھ تو ہوگا ہمارا نہیں ہوگا. اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ. آپ یہ فرماتے ہیں مجھ سے آگے پوچھنا، میں دیکھوں گا کہ صحیح ہو سکتا ہے، اس کے مفہوم کیا ہیں، مراد کیا ہے، معنی کیا ہے. نہیں، آپ نے اتنا اوپن اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ہمارے ہر فرمان کو جانچنے کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر قرآن جیسا ہے تو ہمارا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر اور قرآن اور عطرت کے معیت کو کیا تلاش کریں. آئیے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، قرآن سے آپ کی انسیت اور آپ کی قرآن کے ساتھ انسیت ایسی تھی کہ بعد شہادت بھی سرکار سید الشہداء نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. عطرت میں سے خاص عنوان لیتے ہوئے اور آج کی حد تک اور اب اس عنوان کو مکمل کرتے ہوئے کہ ہر امام کا قرآن سے ایک ربط، ہر معصوم کا ایک انداز رہا. جیسے کہ مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اب میں بات کہہ تو رہا ہوں سفینۃ البحار کے حوالے سے، مگر یہ بہت کم پڑھی جاتی ہے. مولائے متقیان کی شہادت جو ہوئی تو نماز کون سی پڑھ رہے تھے آپ؟ فجر کی نماز واجب. بہت غور کیجئے گا، روایت کہتی ہے، اس روایت کو معصومین سے نقل کرتے ہوئے سفینۃ البحار میں لکھا گیا کہ امام علیہ السلام نے اس نماز میں جس میں آپ شہید کیے گئے، رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ انبیاء کی 11 آیات تلاوت فرمائے. اور یہ روایت مجھے اور آپ کو شاید مجبور کرے کہ کوئی نماز واجب اس میں سورہ کامل، یہ ایک شرعی پہچان ہے نماز واجب، اور نماز غیر واجب نماز نافلہ میں، نماز نافل فجر کہیے، نماز شب کہیے، اس میں آپ آیات پڑھ سکتے. امام علیہ السلام نے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 11 آیات پڑھیں اس رکعت اول میں جس میں آپ کو شہید کیا گیا، اور اسی لیے نماز فجر کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آ کر امامت فرمائی. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب سے پہلی رکعت میں نماز فجر واجب ہو، اس میں امام شہید کی جا رہے ہوں، اور امام حسن کے مسجد میں آتے آتے وہ نماز رکی رہے. اب ایک سوال اور بن گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا مولا حسن نماز جماعت میں شامل نہیں تھے؟ تو اسے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں روایت کے ذیل میں لکھا ہے. اور سوالات تو ذہن میں آتے ہیں نا آپ کے ہمارے. فرمایا کہ مولائے متقیان علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کو، اگر تھوڑا سا آپ لوگ سمٹ جائیں گے تو جگہ کی جو تنگی محسوس ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگی، اس لیے بات پڑھ رہے ہیں محمد والے ہوں. بات پڑھ رہے محمد والے، تو اس روایت سے ایک بات تو واضح ہو رہی تھی کہ نماز فجر اگر واجب نماز پڑھی جا رہی ہو تو اتنا طویل گیپ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت قریب گھر ہے بیت الشرف اور مسجد کوفہ، مگر پھر بھی وہ دروازہ گھر کے سامنے مسجد میں کھلتا تھا، پھر بھی وقت تو لگے گا. اور ایسے میں وہ سوال بھی سامنے آیا، کیسے ممکن ہے کہ فجر کی نماز جماعت میں جنت کے جوانوں کے سردار موجود نہ ہوں؟ تو روایت کا خلاصہ یہ کہ مولائے متقیان نے اپنے حق کی قسم دے کے فرمایا تھا، آج تم دونوں نماز گھر میں پڑھو، اور جب امر ہو جائے صاحب الامر کا تو پھر مستحب جماعت کو ترک کرنا واجب ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر صاحب الامر امر کر دے تو کوئی مستحب کام حتیٰ کہ واجب بھی کیوں نہ ہو. عبی بن کعب ان کو آپ جانتے ہیں, بہت مشہور نام ہے, نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نے آواز دے دی, نماز پڑھتے رہے, پھر آواز دی, نماز پڑھتے رہے, پھر آواز دی, نماز پڑھتے رہے, اور اپنے خیال میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ نماز کی اسپیڈ بڑھا دی. الفاظ پڑھے محمد والے محمد. اپنے خیال میں اچھا کام کیا کہ بھئی اللہ کے رسول شاید کوئی ایمرجنسی میں ہیں, مجھے بلا رہے ہیں, تو اب نماز توڑوں کیسے, نماز چھوڑوں کیسے. تو نہ تو نماز مکمل جیسی پڑھ رہے تھے ویسی پڑھی, نہ رسول کے بلانے پر گئے, ان بٹوین ہو گئے, نماز کی سپیڈ بڑھا دی, جلدی جلدی میں اپنے الفاظ کو نماز لپیٹ کر پھر سلام پہنچ گئے پیغمبر کے پاس. جی اللہ کے حبیب آپ نے یاد کیا, ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں تین آوازیں دی, تم کہاں تھے؟ کہو جی میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عبی نماز سکھائی کس نے ہے؟ جس نے نماز سکھائی اگر وہ نماز میں آواز دے تو پھر نماز وہ نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو. اللہ اکبر. نماز تو اطاعت محمد مصطفیٰ کے عمل اور اتباع کا نام ہے. بات بہت آگے چلی گئی. ہم بات کر رہے تھے کہ سرکار سید الشہداء نے بھی ہر ایک مقام پر, جس میں مولائے متقیان, قرآن سے اتنی محبت, اتنی محبت کہ ہر ایک بدلتے منظر کے ساتھ آپ نے آیاتوں کا انتخاب کیا. سر پہ ضربت لگی تو آیت الگ تھی, مٹی اٹھا کے ڈالی تو آیت الگ تھی, ہر ایک بدلتے ہوئے منظر کے ساتھ آیتیں الگ الگ تھی. سرکار سید الشہداء جس شہید کو روانہ کرتے تھے یا جس شہید کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے, ہر ایک مقام پر ایک الگ آیت کا انتخاب کرتے تھے. کبھی مسلم ابن اوس, جو کہ مسئلہ روایات کا ہے, ہمارے پاس ذخیرہ ان تمام آیات کا شاید نہ ہو کہ ہم ہر ایک شہید کے بارے میں امام کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی آیات پڑھ سکے. صرف دو مثالیں. پہلی مثال مسلم ابن اوسجا کہ جب سرحانے پہنچے حبیب کو لے کر تو آپ نے سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی, فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. جب آپ نے اپنے فرزند ابو الحسن شہزادے علی اکبر کو روانہ کیا تو آپ نے آیت استفا پڑھی, ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو عترت اور قرآن کسی وقت, کسی وقت ایسا نہ ہوا کہ عترت ہو اور تلاوت قرآن نہ ہو. اور اب آئیے علامہ دیمری کتاب حیات الحیوان میں کچھ واقعات کو نقل کرتے ہیں, اسی کے ذیل میں پھر شیخ صدوق کی چند باتیں اور اس کے بعد جبلہ مکیہ سے چند باتیں آپ کی خدمت میں. بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور یہ تمام باتیں فرش ازا کی برکت سے مجھے اور آپ کو معرفت کے عنوان میں قریب کر سکتی. اللہ 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 علامہ دمیری نے چار افراد کے نام لکھے جنہوں نے اپنے قتل یا شہادت کے بعد گفتگو فرمائی.
چار افراد لکھے نا.
پہلا نام ہے جناب یحییٰ ابن زکریہ کا کہ جن کو شہید کیا گیا. بعد شہادت بھی آپ کے کٹے ہوئے سر نے گفتگو فرمائی یا اپنے زمانے کی کتاب کو تلاوت کیا. البتہ میں نے تلاش کیا, مجھے ورڈس نہیں ملے کہ کیا آپ نے فرمایا تھا. دوسرا وہ نام مومن آل یاسین کا ہے, ان کا نام حبیب نجار ہے. حبیب, انہوں نے اپنی شہادت کے بعد اپنے کٹے ہوئے سر, زخمی بدن, بہتے ہوئے خون, روح پرواز کر چکی, پھر ان کی زبان گویا ہو رہی تھی اور یہ سورہ یاسین میں موجود ہے. کیا پڑھا انہوں نے؟ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہوئے جو آج قرآن کا حصہ بنے ہوئے, کاش میری قوم پہچان لیتی, کاش میری قوم پہچان لیتی کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کیا. تیسرا نام حضرت جعفر طیار کا ہے کہ جنہوں نے شہادت کے بعد اپنی زبان مقدس سے آیت قرآن پڑھی, فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, خبردار گمان نہ کرنا انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دی جائیں گے وہ میت ہیں. یہ آیت پڑھی جناب جعفر طیار نے. اور چوتھی اور آخری بات سرکار سید الشہداء کے بارے میں, اس پر کون سی آیت پڑھی آپ نے اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے عدد الدولہ کے نام سے دہلمی, اور اس نے اپنی بزم میں حضرت شیخ صدوق کے حوالے سے کچھ اچھائیاں اور ان کے مقامات کو بیان کیا, تو کسی شخص نے اٹھ کر کہا کہ تم اس کی تعریف کرتے ہو, وہ تو عجیب آدمی ہے, شیخ صدوق کیا ہوا ان کو؟ کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ سر حسین نے نوک سنا سے تلاوت قرآن کیا تھا. بھلا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, گلا کٹ جانے کے بعد تو کیا قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے؟ دہلمی نے یہ خط لکھا شیخ صدوق کے نام اور ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار سید الشہداء کا کٹا ہوا سر نوک سینہ پہ تلاوت قرآن کر رہا تھا؟ شیخ صدوق نے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ روایت آئمہ اہل بیت سے تو نقل نہیں ہوئی, لیکن تمام علماء تشیع کا اس بات پر اتفاق ہے, اور آؤ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کیسے ممکن ہوا. قرآن خود کہتا ہے سورہ یاسین میں کہ روز قیامت خدا کافروں کے لیے کہتا ہے کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, اگر کافروں کے ہاتھ اور پاؤں خدا سے بات کر سکتے ہیں تو کیا خدا کی قدرت پر تمہیں شک ہو گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قربان کر دے خدا اسے نوک سینہ پر قوت کجائی نہ دے؟ یہاں تک تو تفصیل بہت ساری ہو سکتی ہے اور وقت دیکھتے ہوئے بات سمیٹ دیتا ہوں. سرکار سید الشہداء نے نوک کے سینہ پر جب تلاوت قرآن کیا تو آپ نے ہر ایک محلے اور علاقے میں الگ الگ آیات کا انتخاب کیا. کوفے میں الگ اور شام میں الگ. بس عزیزو یہاں تک تو میں نے قرآن اور عطرت کی بات کو مکمل کی. البتہ شیخ صدوق نے ایک اور روایت کو راویوں سے نقل کرتے ہوئے, ایک گزرے ہیں جبلہ مکیہ, آج کل تو بہت چل رہا ہے اس پہ سوشل میڈیا پر, کو شیخ عدنان نے کوئی بیان دیا ہے انٹرویو کے دوران کہ 10 محرم روزے قتل حسین میں سوگ منانا کیسا ہے. اس کو تو آپ پڑھ ہی رہے ہوں گے. شیخ صدوق نے جبلہ مکیہ سے روایت کو لکھا, روایت میں روایت کے طور پہ پڑھ رہا ہوں کہ میسم ابن یحییٰ تمار سے ملاقات جب ہوئی جبلہ کی, تو میسم کے پاس یہ پہنچے, میسم رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہتے تھے خدا لعنت کرے ان افراد پر جو اس امت کے ہوں گے جو رسول کے بیٹے کو ذبح کریں گے اور اس دن کو برکت کا دن کہیں گے. اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن آکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین. جبلا کے دن میں نے پوچھا میسم سے کہ کس طرح کہیں گے وہ برکت کا دن, اس دن کو کیسے کہہ سکتے ہیں جس دن رسول کے نواسے کو ذبح کریں گے. تب رونے لگے میسم, فرماتے ہیں مولا متقیان کے عہد نامے سے میں نے اس روایت کو لیا تھا کہ 4 واقعات کو منسوب کریں گے اس دن سے. آدم کی توبہ قبول ہوئی یہ کہیں گے خوشی مناؤ, یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے خوشی مناؤ, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ آ کے رکی 10 محرم وہ کہیں گے خوشی مناؤ, اور حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل میں راستہ بن 10 محرم خوشی مناؤ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے علاقوں میں آپ کے یہاں پر ہر سال اشتہارات پوسٹ باقاعدہ پورے شہر میں لگائے جاتے ہیں کہ عاشور کی اہمیت, عاشور کے فضائل, عاشور کے دن دعا مانگنا, ایسی ایسی دعائیں گڑی گئیں. جناب مسلم تمار روتے ہوئے کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم کی توبہ ذلحج میں قبول ہوئی, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے ذی قعدہ کے مہینے میں باہر آئے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو راستہ بنا پانی میں وہ ربیع الاول کا واقعہ تھا, اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی آ کر رکی تو 18 ذی الحج تھی. اور ان 4 واقعات کو نام نہاد بدبختوں نے محرم کی دس سے جوڑ دیا, اور ابھی تک اسی پروپیگنڈے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے میسم روتے تھے کہ قتل بھی کریں گے اور عید بھی منائیں گے. آئے حسین کسی کے گھر سے میت اٹھتی ہے تو ایک احترام میت کا ہوتا ہے نا, کہ خبردار جنازے کو دیکھ کر ہنسنا مت بلکہ جنازے کا احترام کرنا. واہ غربتا امت نے کیا کیا, ایک جنازہ تھا مدینے میں اس پہ تیر برسا دیے اور ایک کو تیروں پہ سلا دیا اور پھر عید کا دن منایا گیا. اللہ اکبر. رونے والوں دل زخمی ہیں, عاشور کی شب قریب ہے. ہائے حسین ساری قربانیاں میرے امام نے پیش کر دی تھی کربلا کے میدان میں, اور اس کے بعد جو کیفیت ہے شاید اس کو بیان کرنے کے لیے دو مصرے بہت عمدہ نظر آتے ہیں. کیا خدا سے قرب تھا میرے مولا. شاعر کہتا ہے گویا امام کے الفاظ امام کے انداز کو سمجھانے کے لیے اپنے خیال میں کہتا, امام ایسے خدا کی بارگاہ میں آگے بڑھ رہے تھے کہ کوئی تحفہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین, ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. سب کچھ قربان کرنے والا سر جھکائے ہوئے سجدے کی محبت لیے ہوئے امت کی مغفرت کی تمنا لیے ہوئے, لوگ پتھر مارتے تھے امام بدعا نہیں دیتے تھے. ہائے حسین, سخت ترین وقت تھا میرے مولا کے حوالے سے کہ جب میرا مولا میدان کربلا میں وقت آخر کے لیے پہنچا, یہ جملہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے جناب ثانیہ زہرا سے پوچھا تھا. جب آپ ان کے گھر میں آئی ہیں تو رو کے کہتے تھے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, بی بی تڑپ گئی. پر اے وارث, شاید تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اون محمد کیا ہوئے. فرمایا, میں قسم بخدا اون محمد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا, وہ تو فدیہ تھے صدقہ تھے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے بڑا شوق تھا تمنا کہ میرا مولا حسین وقت آخر میں کیسے لڑا تھا. بس یہ سننا تھا بی بی نے عبداللہ سے بیان کرنا شروع کیا, میرے وارث میرے بھائی کی آخری جنگ کیا پوچھتے ہو. اس طرح سے لڑتے تھے کہ کبھی اپنے پیاروں کو آواز دیتے تھے, آؤ بیٹا علی اکبر آؤ, آؤ اپنے بوڑھے بابا کی جنگ تو دیکھ لو. کبھی اپنے پیاروں کو آواز دیتے تھے اور کبھی اشقیا سے کہتے تھے, آؤ اس کی جنگ دیکھو جس نے اکبر کی لاش کو اٹھایا ہے, آؤ اس کی جنگ دیکھو جس کا برابر کا بھائی عباس مارا گیا. اور امام نے ایسے حملے کیے کربلا کے میدان میں اشقیا پر کہ غل تھا خدا کی راہ میں بس دو ولی لڑے, یا فاطمہ کا لال لڑا یا علی لڑے. اللہ اکبر, عجیب قیامت کے جملے ہیں, کیسے ادا کروں ان کو. میرے مولا کا ایک انداز تھا کہ جب کربلا کے میدان میں آپ جہاد کر رہے تھے تو آپ ہر ایک ساعت کے ساتھ ہر لمحے کے بعد تکبیر زور سے کہتے تھے, اتنا زور سے کہ آواز زینب کے خیمے تک پہنچ جاتی اور بی بی سمجھ لے کہ ابھی میرا بھائی زندہ ہے. دل زینب کے قرار کے لیے امام تکبیر کہتے تھے. اجرکم علی اللہ, رونے والو جتنا رونا ہے یاد کرنا ہے, بس یہی آج کا دن ہے کل کا دن ہے, اشرا ختم ہو گیا. واہ غربتہ, جب کچھ دیر تک آواز تکبیر بلند نہ ہوئی تو جناب زینب گھبرا گئیں. ہائے حسین, در خیمہ سے بی بی باہر پہلی مرتبہ آئی ہے, سر سے پاؤں تک ردائے مخصوص میں ابائے مخصوص میں شہزادی ثانیہ زہرا ہے. یہ روایت پڑھ رہا ہوں اس لیے مجبوری ہے کہ باہر آئی ہیں بی بی. اگر کس وقت آئی ہیں, جب اپنے بھائی کی تکبیر کی آواز. ہاں, بعض مقاتل کی روایات میں آپ سماعت کرتے ہیں کہ بی بی چاہتی تھیں کہ اپنے بھائی کی امداد کریں, اس وقت بھی فرمایا تھا, بھیا اگر اکبر کی لاش اکیلے نہ اٹھے تو کیا میں باہر آ جاؤں. امام نے منع کر دیا, یا اس وقت فرمایا تھا جب ذرا کلال اکیلا گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا تھا, کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, کوئی سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا, تو آواز دی تھی آؤ حبیب آؤ, آؤ مسلم ابن افسجا, آواز ہے ابن قحن آؤ, ارے کوئی تو رکاب تھام لو کہ زہرا کا لال سوار. اس وقت فرمایا تھا بھیا اگر اجازت ہو تو بہن باہر نکلا. اجرکم اللہ, مگر امام نے روک دیا. تاریخ جو بتاتی ہے بی بی کے باہر آنے کے واقعات کو, وہ یہی ایک واقعہ خاص ہے. کربلا میں آج بھی اس کی علامت موجود ہے. خیام کا الگ ہے اور تلے زینبی الگ ہے, خیام کا الگ ہے اور تلے زینبی الگ ہے. بی بی باہر تو آئی ہیں اور کس طرح سے آئی ہیں, جب بھی اپنے بھائی کی خبر نہ معلوم ہوئی تو باہر آ گئی اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی, کہیں حسین دکھائی نہ دیے. اتنی بےتاب تھی بہن کہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے بلندی پہ چڑھی. اتنا ہجوم ہے, 30,000 کا لشکر کم از کم لکھا تاریخ نے. بی بی بلند ٹیلے پہ چڑھی ہیں اور اب دیکھنا چاہتی ہیں مجمع میں کہ میرا بھائی کس طرف ہے. خدا کسی بہن کو, رونے والوں بہت سخت جملہ ہے, مجھے یاد ہے کہ جب حالات و واقعات خراب ہونا شروع ہوئے تھے تو سوات میں 4 مومن کو ذبح کیا گیا تھا اور ان کی ایک ویڈیو کلپ بنائی گئی تھی, اتنی خوفناک تھی کہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ انسان کیسے ذبح کیے جا رہے ہیں, جبکہ ہم انہیں جانتے بھی نہ تھے کون تھے ذبح ہونے والے, ہم سے نہیں دیکھا جاتا تھا. ہائے زینب کبریٰ, ہائے حسین جیسا برادر. اجرکم اللہ, ماتم داران مظلوم کربلا ابھی بھی بلند ٹیلے پہ کھڑی. اور اب جو آپ نے نگاہ دوڑائی ہے میدان کربلا میں, ایک جگہ اچانک نشیب پر آپ کی نگاہ آ کر رکی, عجیب منظر دیکھا کہ چاروں طرف ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے, درمیان میں زہرا کا لال سجدے کی حالت میں پڑا ہوا. اتنی بے بسی تھی, کس کو آواز دے, بی بی اکبر نہ رہے, عباس نہ رہے, اور محمد نہ رہے, کس کو پکارے. لاچار ہو کر آواز دی, مصر سال تو دیکھ رہا ہے, دیکھ میرا بھائی بے گناہ ذبح ہوا جاتا ہے. اجرکم اللہ. رونے والو, لشکر یزید میں 2 موقع ملے جس سے انقلاب کی کیفیت سمجھ میں آتی تھی. یہ جب اسخر نے ننی زبان ہونٹوں پہ پھرائی تھی تب لشکر یزید میں ایک انقلاب سا برپا ہوا تھا, یا جب جناب زینب کی آواز بلند ہوئی, رونے والو جس کی آواز کسی نے کبھی نہ سنی تھی, ہائے زینب اس طرح سے آواز دی کہ لشکر یزید میں عمر سعد کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں زینب کی آواز پر کوئی حمایتی کھڑا نہ ہو جائے. ایک مرتبہ عجیب جملہ ہے ہرملہ کا, ہرملہ نے ایک ایسا تیر چلایا تھا جناب زینب کبریٰ کی طرف, کہتے ہیں بعض مقاتل کے علماء کہ بی بی اس تیر کو کھا کے گر پڑی, ہوش آیا, اتنی دیر کے بعد ہوش آیا کہ آندھیاں چل رہی تھی, کربلا میں منادی کی ندا بلندی, الاقد قتل الحسین بکربلا, الاقد ذبح الحسین بکربلا, وا محمدا وا مصیبتا. رونے والو, ہائے جناب زینب کبریٰ اس زخمی حالت میں کیسے اتری ہیں, ہائے بی بی رہ زندہ کب رہی, حسین شہید ہو گئے, زینب کی روح تو نکل گئی, تھکے ہوئے قدموں سے جانب خیمہ پلٹ کر آئیں, آ کر بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا, اٹھو بیٹا آندھیاں چل رہی ہیں, منادی ندا دے رہا ہے, الاقد قتل الحسین جنوب کربلا، میرا مولا سید سجاد بستر سے اٹھا، اب جو خیمے کا پردہ اٹھایا میرے مولا نے تاکہ باہر کے منظر کو دیکھ سکے، اتنی دیر گزر گئی تھی کہ ہائے حسین کا کٹا ہوا سر نوک سینہ پر بلند تھا، بیمار بیٹھا جھک کر کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم